वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेजबान सारा जमान। आप सबको हमारा सलाम। ये है प्रोग्राम सदाए जहां, जो वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश है।
और अस्सलाम वालेकुम सामीन, रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद के स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेजबान निखत अमान। प्रोग्राम सदाए जहां के 23rd एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले सारा की जानिब चलेंगे और उनसे पूछते हैं कि वो क्या आज सुनवाने वाली हैं। जी सारा।
जी निगत, आज के शो में सबसे पहले तो हम बात करेंगे भारत में बनने वाली अगली हुकूमत से वाबस्ता कुछ तवक्कुआत की, फिर बात होगी रियाजी के मजमून में बच्चों की दिलचस्पी पैदा करने के एक ऐसे आसान से तरीके के बारे में जिस पर मेरा ख्याल है कि तमाम वालदैन ही अमल कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे अमेरिका में गाड़ियों से मुतालिक एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में जिससे ट्रैफिक हादसों में कमी मुमकिन हो सकती है। और आज आपकी सेहत के हवाले से हम जो रिपोर्ट लेकर आए हैं उसमें बात होगी अमराज कल्ब की, कुछ आम वजूहात और उनसे बचने के कुछ तरीकों की। और आखिर में आपको बताएंगे अमेरिका के बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ, इंसानों के बर्थ सर्टिफिकेट्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक मुल्क का बर्थ सर्टिफिकेट ये क्या है, कैसा है, ये आपको पता चलेगा आज के शो के आखिर में, लिहाजा कहीं मत जाएगा। इस वक्त हम एक मरतबा फिर वापस चलते इस्लामाबाद जहाँ निगत हमें बताएंगी कि RNN आज आपकी खिदमत में क्या लेकर आया है। जी निगत।
जी बिल्कुल, आज रेडियो न्यूज नेटवर्क से जिन मौजूदात पर हम बात करेंगे उनकी तफसील बताते चलें। भारत में आम इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अक्सरियत के साथ कामयाब करार पाई है और मुल्क में नई हुकूमत बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी के इकतदार में आने के बाद पाक भारत ताल्लुकात में मुमकिन तौर पर क्या कोई तब्दीली मुतवक्के है, इस पर पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस और पाक भारत सहाफियों का नुक्ते नजर आज हम पेश करेंगे। उसके बाद विफाक की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फाटा के हवाले से मुनाकिदा एक सेमिनार का अहवाल बताएंगे। उसके साथ साथ सूबा पंजाब में गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों से फसलों को पहुंचने वाले नुकसान और किसानों की मुश्किलात के बारे में भी बताते चलेंगे। और आखिर में बात होगी आपकी सेहत की, और आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशार खून के हवाले से, इसकी वजूहात क्या हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में आखिर में आपको मालूमात देंगे। RNN के लाइनअप के बाद अब दोबारा से VOA के वॉशिंगटन स्टूडियोज चलते हैं जहाँ पर सारा हमें बताएंगे आज की पहली रिपोर्ट के बारे में। जी सारा।
जी निगत, भारत के तारीख साज इंतखाब के नतायज तो सभी जानते हैं। 30 साल में पहली मर्तबा किसी जमात को वहां इतनी बड़ी कामयाबी मिली जितनी इस मर्तबा भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। लोकसभा में पार्टी को अक्सरियत हासिल है और हुकूमत बनाने के लिए उसे किसी दूसरी पार्टी की हिमायत भी दरकार नहीं। नए आने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे जिसके बाद काबीना की तश्कील पर गौर किया जाएगा। सो नई हुकूमत से अमेरिका समेत दीगर ममालिक की क्या तवक्कोआत वाबस्ता हैं, इसका एक मुख्तसर जायजा पेश करी है वॉइस ऑफ अमेरिका की नीलोफर मुगल। आइए सुनते हैं।
व्हाइट हाउस के तर्जुमान जे कार्नी ने भारतीय अवाम को तारीखी कौमी इंतखाबात पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इंसानी तारीख में पहली बार इस कदर बड़ी तादाद में वोटरों ने आजादाना और शफाफ तरीके से अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया है।
We congratulate Narendra Modi and the BJP on winning a majority of seats in this historic election.
मिस्टर जे कार्नी कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी और BJP को तारीखी इंतखाबात में अक्सरियत में नशस्तें जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। एक मरतबा जब हुकूमत तश्कील दे दी जाएगी तो हम वजीर आजम और काबीना के साथ मुश्तरका जमहूरी इकदार पर कायम मजबूत दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त के लिए इकट्ठे काम करने के मुंतजर हैं। हम वजीर आजम मनमोहन सिंह के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपने 10 साला दौरे इक्तदार में हमारी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए किरदार अदा किया। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने आइंदा के वजीर आजम को फोन करके मुबारकबाद पेश की और वॉशिंगटन दौरे की दावत भी दी। मिस्टर सिंह की हुकुमरान इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को इन इंतखाबात में नाकामी का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी गुज़िश्ता 30 बरसों में वो पहली जमात है जो पार्लियामेंट में वाहिद जमात की हैसियत से उभर कर सामने आई है। इसका मतलब ये है कि वो इलाकाई लीडरों के इत्तेहाद के बगैर भी हुकूमत तश्कील दे सकती है। कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता 10 बरसों से इक्तदार में थी लेकिन बदउनवानी के सबसे बड़े स्कैंडल्स, अफरात ज़र और सुस्त रफ्तार मईशत जैसे उमूर की वजह से अवाम में गैर मकबूल हो गई। ताहम दूसरी जानिब मिस्टर नरेंद्र मोदी भी 2002 से गुजरात रियासत में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फसादात के तनाज़े में घिरे रहे। इन फसादात में 1000 लोग हलाक हो गए। मिस्टर मोदी का जो 2001 से गुजरात के वजीर आला थे, सन 2005 में अमरीका आना चाह रहे थे मगर उन्हें वीज़ा जारी नहीं किया गया। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उन तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया जो तशद्दुद के ज़िम्न में उन पर लगाए गए थे। रफ़ीक दोसानी रैंड कॉरपोरेशन से मुंसलिक जनूबी एशिया उमूर के माहिर हैं। मुंबई से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि इक्तदार छोड़कर जाने वाली इत्तेहादी हुकूमत को جس معذوری نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا وہ اب نہیں رہی، اور اب اس سے بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو فائدہ ہونا چاہیے.
فار ایگزامپل دی نیوکلیئر فیول اگریمنٹس، دی ڈیلے آن ریٹیل، دی ڈیلے آن فارن انویسٹمنٹ، دی ڈیلے آن فارن یونیورسٹی.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر سن 2008 میں جوہری ایندھن معاہدہ، ریٹیل سیکٹر کے آغاز میں تاخیر، غیر ملکی سرمایہ کاری کی ملک میں اجازت کے لیے قانون سازی میں التوا، غیر ملکی یونیورسٹیوں کے ملک میں کیمپس بنانے کے لیے قانون سازی میں تاخیر، یہ سب وہ امور ہیں جن کی امریکہ حمایت کرتا ہے اور حکمران کانگریس پارٹی بھی چاہتی ہے، لیکن مخلوط حکومت کی وجہ سے انتظامیہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. تاہم اب ایسا نہیں ہوگا، اور یہی مسٹر مودی بھی چاہتے ہیں. میرے خیال میں وہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور ریٹیل سروسز کے خلاف موقف رکھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ بہت جلد اس کی مخالفت چھوڑ دیں گے، کیونکہ جماعت کے ابتدائی دنوں میں وہ اس کے مخالف نہیں تھے، اور جب وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے سرگرمی سے غیر ملکی سرمایہ کاری کی حمایت کی. تعلقات کے جیو پولیٹیکل پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسانی کا خیال ہے کہ بھارت ایشیا میں جنوبی کوریا، جاپان اور تائیوان کی طرح جمہوریت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا. وہ توقع کرتے ہیں کہ بھارت چین کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں اپنی بات منوانے کی پوزیشن اختیار کرے گا، لیکن ایسا فوری طور پر نہیں ہوگا. دوسانی کا کہنا ہے کہ مسٹر مودی افغانستان سے نیٹو کے انخلا کے بعد بھی موجودہ پالیسی کو برقرار رکھیں گے، جو ہو سکتا ہے کہ حریف پاکستان کے ساتھ تنازع کو جنم دے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی، وائس آف امریکہ کی رپورٹ آپ نے سنی. توقع یہی ہے کہ نریندر مودی حکومت بنانے کے بعد انتخابی نعروں سے کچھ ہٹ کر بات کریں گے، اور خطے سمیت دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ مثبت تعلقات قائم کرنے کو بھی ترجیح دیں گے. پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر کیا توقعات ہیں، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں آر این این کے اسٹوڈیو میں نگت کے پاس. جی نگت.
جی بالکل، بھارت کے پارلیمانی انتخابات کی صورت میں بھارتی جنتا پارٹی سب سے زیادہ نشستیں لینے والی جماعت بن گئی ہیں، اور نریندر مودی 26 مئی کو وزارت عظمیٰ کا بھی حلف اٹھا رہے ہیں. تقریب حلف برداری میں سارک ممالک کے تمام رہنماؤں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے. دفتر خارجہ کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں یہی بات ہوئی کہ پاکستان بھارت کے ساتھ بامعنی مذاکرات چاہتا ہے تاکہ خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنایا جا سکے. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں، اور دونوں ملکوں کے مابین جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں. سابقہ حکومت کے ساتھ بھی تعلقات سرد مہری کا شکار رہے. وزیراعظم نریندر مودی کے آنے کے بعد کیا ان تعلقات میں کسی قسم کی مثبت تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس پر پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اور پاک بھارت صحافی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے رپورٹر عبید ملک کی اس رپورٹ میں.
بھارتی انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کرنے والی سیاسی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے 282 اراکین اسمبلی نے نریندر مودی کو پارلیمانی لیڈر منتخب کیا ہے. نریندر مودی 26 مئی کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گے. بطور وزیر اعظم نریندر مودی کو پاکستانی پارلیمنٹیرینز کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بات کی. پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما عبد القادر بلوچ کا اس بارے میں کہنا ہے.
انڈین عوام کا فیصلہ ہے، نریندر مودی صاحب کو لائے ہیں. نریندر مودی صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہا جو مسلمانوں سے جس کا تعلق تھا، اور مجھے تو وہ ایک بات ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کی پاکستان کے جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کو بنایا جائے، مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت بنایا جائے. ابھی اگر نریندر مودی جیسے بندے آ جائیں گے اقتدار میں وہاں پر، جن کا ریکارڈ یہ ہے کہ مسجدوں کو گرانے، مندر بنانا وغیرہ، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے وہ خدشات جو اس وقت کے تھے وہ آج 67 ایئرز کے بعد صحیح ثابت ہوں. جہاں سے تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان اپنے نیبرز کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے.
جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما یوسف تالپور کہتے ہیں،
ان کی پالیسی پاکستان کی طرف سخت ضرور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس دور میں ووٹ کیچنگ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ایک لائن لی ہوگی جیسے یہاں بھی کیا جاتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی خاص چینج آئے گی ویزا وی پاکستان کی پالیسی. لیکن پریکٹیکلی اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ وارز ہوں اور لڑائیاں اور یہ ہوں. اب اگر لڑائی بھی ہوگی تو کمپیوٹر کی ہوگی، گولی کی نہیں ہوگی.
پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما کامل علی آغا کا ماننا ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 4-6 ماہ سے جو ماحول وہاں پہ نظر آ رہا تھا، نتائج تو میرے خیال میں بڑے واضح نظر آ رہے تھے. یہ بات بڑی واضح ہے کہ نریندر مودی پاکستان مخالف ایک شخصیت ہے اور مسلمان مخالف شخصیت ہے. انڈیا کے اندر بھی وہ الیکشن کمپین کے اندر بھی اس نے جو باتیں کی جو دعوے کیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے مسلمان جو ہیں بڑے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور پاکستان کو تشویش لاحق ہونی چاہیے۔
متحدہ قومی موومنٹ کے رشید گوڈیل نریندر مودی کا بھارت کے وزیر اعظم بننے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں،
اس ملک کی خوشحالی، اس ریجن کی خوشحالی اچھے تعلقات پہ بیس کرتی ہے اور ایک اچھی اکانومی پہ بیس کرتی ہے۔ اچھی اکانومی ہوگی، غربت ختم ہوگی، دہشت گردی ختم ہوگی۔ ہمیشہ ہوپ اچھی رکھنی چاہیے۔
جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ بھارتی انتخابات میں کون کامیاب ہوا، اس سے زیادہ اہم ہماری اپنی خارجہ پالیسی ہے۔
انڈینز کا اپنا چوائس ہے، لیکن پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور ہمیں ذرا کیئرفلی اپنی پالیسی بنانی پڑے گی۔
پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں ہمیشہ سے ہی تناؤ دیکھا جاتا رہا ہے۔ بھارت کے نئے وزیر اعظم کے آنے سے پاک بھارت تعلقات کیا رخ اختیار کریں گے، اس حوالے سے ہم نے چند بھارتی سینئر صحافیوں اور چند پاکستانی سینئر صحافیوں سے گفتگو کی۔ سری نگر مقبوضہ کشمیر کے سینئر صحافی افتخار گیلانی نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پاک بھارت تعلقات پر کچھ یوں تبصرہ کیا۔
شاید انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے، دنیا میں جو ہے اگر بھارت کو کوئی مقام حاصل کرنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اگر نریندر مودی کشادہ قلبی کا مظاہرہ کر کے کوئی ایک ایسی سچویشن پیدا کریں جس سے مسئلہ کشمیر بھی حل ہو اور پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں۔ ابھی تک جو بی جے پی کے جو لیڈران جو ہمیں یہ کہتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ انہیں جو ایک پیسفل نیبرہڈ چاہیے اور پیسفل نیبرہڈ کے لیے ان کو ایک پیسفل پاکستان بھی چاہیے۔
عامر متین، جن کا تعلق پاکستانی صحافت سے خاصا پرانا ہے، کا یہ ماننا ہے کہ نریندر مودی کے بھارتی وزیر اعظم منتخب ہونے سے پاک بھارت تعلقات میں بہتری کی کوئی خاص توقع نہیں کی جا سکتی؟
حالات بدل گئے ہیں، لوگ بدل گئے ہیں۔ کہ اس وقت ایک وہاں پہ واجپئی صاحب تھے جو کہ بڑے ماڈریٹ تھے اور ان کے اندر وہ بڑا اس معاملے میں سمجھ فہم بھی تھی، جبکہ مودی صاحب جو ہیں وہ نہ تو اس طرح کے ماڈریٹ مانے جاتے ہیں، دوسرا انہوں نے اپنے جو انتخابی نعروں میں بھی کافی سخت باتیں بھی کی پاکستان کے متعلق بھی۔ مودی پہ یہ صاحب پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو ایک وہ جو کہتے ہیں نا ٹائٹ کرنا ہے۔
جبکہ بھارت کی معروف صحافی جیوتی ملہوترا کا یہ کہنا ہے،
دیکھیے ہماری کوشش ہمیشہ سے رہی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ تعلقات ہمیشہ بہتر ہوں، کیونکہ یہ ہمارے دونوں ملکوں کی عوام چاہتی ہے کہ تعلقات بہتر ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی شاید تھوڑی سی اس بات میں تھوڑا سا سمے لگے گا کہ نریندر مودی پاکستان جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اور اس میں جہاں تک حالات کی بات ہے اور خاص کر کے عوام جو چاہتی ہے کہ حالات بہتر ہوں، اگر پولیٹیکل ریلیشن دونوں ہماری حکومتوں کے بیچ بہتر ہوتی ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے۔
ماریانا بابر، جو کہ پاکستان کی معروف سینئر صحافی بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے،
ایک مضبوط سرکار دلی میں بننے جا رہی ہے، کوئی مجھے خاص تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ تعلقات تو ابھی ان کے ایجنڈا کے اوپر ٹاپ پہ نہیں ہے، دھیرے دھیرے جب ان کی کابینہ بنے گی اور پالیسی کے جو کھاتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ دکھائے گی مودی سرکار کو، تو پھر جا کے ہماری باری آئے گی۔ اچھا شگون ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں بھی نواز شریف کی مضبوط سرکار ہے اور دلی میں بھی ایک بننے جا رہی ہے، تو جب اس قسم کی سرکار ہوتے ہیں دونوں ملکوں میں تو جو کٹھن فیصلے ہوتے ہیں ان کو لینے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے عبید ملک۔
جی، بھارت کی اگلی آنے والی حکومت سے توقعات کے حوالے سے آپ نے وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ سنی، جہاں ہم پروگرام میں لیں گے ایک بریک، لیکن اس کے بعد بھی آپ کی دلچسپی کے بہت سے مختلف موضوعات پر ہمارے پاس آج بہت کچھ ہے، کہیں مت جائے گا۔ صدائے جہاں کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
جی، وقفے کے بعد پروگرام صدائے جہاں میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان، اور میرا ساتھ دے رہی ہیں واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا زمان۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں قبائلی علاقے فاٹا میں لوگوں کو درپیش مشکلات کے حوالے سے۔ اس حوالے سے وقتاً فوقتاً سیمینارز اور کانفرنسز بھی منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ وہاں کے عوام کے مسائل پر توجہ مبذول کروائی جا سکے۔ گزشتہ دنوں وفاق کی دارالحکومت اسلام آباد میں فاٹا ریسرچ سینٹر یعنی FRC کی جانب سے فاٹا کے حوالے سے ایک روزہ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اس کانفرنس کا احوال ہمیں سنا رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے رپورٹر فدا حسین۔
اس کانفرنس کا عنوان پاکستان 2014 کے بعد جغرافی اور سیاسی و علاقائی حالات کے تناظر میں فاٹا میں قیام امن کے لیے تجارت اور کاروباری صلاحیتوں سے استفادے کا ماخوذ تھا۔ اس عنوان کی وضاحت کرتے ہوئے فاٹا ریسرچ سینٹر کے صدر ڈاکٹر اشرف کہتے ہیں،
آج ہم دیکھتے ہیں 10 سے 12 سال ہو گئے تقریباً ہم اس ٹیررزم کو برداشت کرتے ہوئے، جب تک ہم روزگار لوگوں کو پرووائڈ نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ ہمارے پاس اکنامک اپرچونٹیز کہاں کہاں پہ ہیں اور کدھر ہیں، اس کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے پاس جو فاٹا کے اندر جو انڈیجنس ریسورسز ہے اس کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں اور ان لوگوں کو ڈیولی انگیج کیا جائے۔
کانفرنس میں وفاقی وزراء، کاروباری اور تجارتی رہنماؤں، سفارتکاروں، میڈیا، سول سوسائٹی اور تعلیمی شعبوں سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر تجارت انجینئر خرم دستگیر خان تھے۔ تقریب کے بعد انہوں نے میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا،
آج جو یہاں فاٹا کے مستقبل کے بارے میں اور اس کی گورننس کے بارے میں بڑا ایک سیر حاصل سیمینار ہوا، اس میں میں نے تو یہ پیغام دینے میں آیا تھا کہ حکومت جو ہے، چونکہ پرائم منسٹر نواز شریف کا جو ویژن ہے پاکستان کا کہ ہمیں اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ تجارت کرنی ہے، تجارت کو بڑھانا ہے، اور آف کورس پاکستان کو وسطی ایشیا تک رسائی دلانی ہے پاکستانی مصنوعات، تو اس کے لیے بلا شبہ ایک پرامن افغانستان بہت ضروری ہے اور ساتھ ایک پرامن فاٹا بھی بہت ضروری ہے۔
فاٹا لائر فورم کے صدر اجاز خان نے کہا کہ جب تک فاٹا کے لوگوں کو عدل و انصاف تک رسائی نہیں دی جائے گی تجارت سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔
میں تجویز یہ دیتا ہوں کہ پہلے آپ فاٹا کو امن و انصاف دو، اور اس کی پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ موجودہ پارلیمنٹ آرٹیکل 247 میں ترمیم کرے، ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی دائرہ اختیار کو وہاں تک بڑھائے، وہاں پر عدلیہ اور انتظامیہ کی علیحدگی ضروری ہے، جب لوگوں کو قانون مہیا ہو، انصاف مہیا ہو، یہ لوگ قبائل فاٹا میں آ جائیں گے، وہاں پر انڈسٹری لگائیں گے، وہاں پر یہ کاروبار اور یہ بزنس کا جو طریقہ کار ہے اور جو سسٹم ہے یہ خود بخود بڑھے گا، کیونکہ جو بیگانگی وہاں پر ہے، جو سائیکولوجیکل لوگ جو ہے وہ خوفزدہ ہے، یہ پہلے اس کو ختم کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے کاروبار اور انڈسٹری کی بات ہم کریں گے۔
پاکستان میں افغانستان کی سفیر جانا موسزئی نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد دونوں ملکوں کے مشترکہ دشمن ہیں، دونوں ملکوں کے مابین تجارت کو فروغ دینے کے لیے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مل کر کوششیں کرنی ہوگی۔
البتہ افغانستان اور پاکستان دخل کو ترمنس حقا مشترکات چی موجود دی،
جو پوٹینشیل ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، اور ہم اس سے تب وہی تقریباً استفادہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم جو ہمارا جو مشترکہ دشمن ہے جو کہ دہشت گردی ہے، ایکسٹریمزم ہے، یا یہ جو سخت ریزیت ہے، اس کے خلاف ہم اگر مشترکہ لڑے دونوں سائڈ پہ، اور دونوں ملکوں کے عوام جو ہے وہ ان سے سفر ہو رہے ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے پوٹینشیل سے جس بھی فیلڈ میں ہے اس سے ہم استفادہ تب کر سکتے ہیں کہ پہلے اس دشمن کو ہم شکست دے دیں۔ افغان عوام جو ہے اس کے لیے تیار ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہر قسم کی کوآپریشن کریں، اور یہاں پہ توقعات بھی ہمارے جو نئے پرائم منسٹر ہے نواز شریف اس سے بھی ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں جو ہے اس کامن انیمی کے خلاف افغانستان میں امن کے وہ اپنے حد الوسع کوشش
کریں۔ جبکہ
ڈاکٹر اشرف کا کہنا تھا کہ فاٹا کے لوگوں کو اگر تجارت کے ذریعے سے فائدہ دیا جائے تو علاقے سے دہشت گردی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔
ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان جو ہمارے پاس جو ریجنل لیول پہ جو اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں اس کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جائے، اس میں جو سب سے اہم جو آپشن ہمارے پاس ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم پاک افغان بارڈر پہ ٹریڈ کو بڑھائیں، اور یہ جو نگلیکٹڈ اور ڈپرائیوڈ کلاس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع اور دے دیں۔ تو میرا خیال ہے اگر ہم اس کو فلی اور ڈیولی ایکسپلائٹ کریں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس خطے میں دہشت گردی کچھ زیادہ عرصے جاری رہ سکے گی۔
کانفرنس کی شرکاء نے کہا کہ فاٹا میں وسیع پیمانے پر معاشی سرگرمیوں کا اجرا، خطے میں پائیدار امن اور عسکریت پسندی کے نوجوانوں پر مرتب ہونے والے اثرات ظاہر کرنے کے حوالے سے بہترین عمل ہے، اور ہمیں تعمیر نو میں تعاون، مساوات کی بحالی، مستحکم معیشت کو فروغ دینے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا، روزگار کے مواقع فراہم کرنا اور امید پیدا کرنے جیسے اہم امور پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قبائلی علاقوں میں پائیدار امن اور دیرپا استحکام کے لیے فوجی کاروائیوں کے ذریعے عسکریت پسندی کو کنٹرول کرنے کے ساتھ تجارت، کاروبار، فنون لطیفہ اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ شرکا کا یہ بھی کہنا تھا کہ قبائلی علاقوں میں حکومتی معاملات کو بہتر کرنے کا واحد حل خطے میں جمہوری اقدار کی بحالی ہے، جس کے لیے ملک کے دیگر حصوں کی طرح فاٹا میں بھی سیاسی آزادی و ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے فدا حسین۔
جی، فاٹا ریسرچ سینٹر کے سیمینار کی رپورٹ آپ نے سنی ریڈیو نیوز نیٹورک کی جانب سے۔ اب تھوڑا سا موضوع کو تبدیل کرتے ہیں۔ نگت، پہلے تو آپ سے میں یہ پوچھوں گی، ریاضی کا مضمون یعنی میتھ آپ کو کیسا لگتا تھا کالج میں، اسکول میں؟
ریاضی کا جو سبجیکٹ تھا، سچ بتاؤں تو مجھے بہت ہی برا لگتا تھا، کیونکہ مجھے بہت ہی مشکل لگتی ہے جمع تفریق اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا۔ تو میں نے میٹرک تک ہی ریاضی پڑھا، اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ میں آگے کبھی ریاضی نہیں پڑھوں گی، تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔
مجھے یقین ہے کہ ہمارے بہت سے سننے والے جو ہے وہ آپ سے پوری طرح سے متفق ہوں گے۔ میٹرک کے امتحان میں میرے 100/100 نمبر آئے تھے، لیکن اس کے بعد انٹر میں کتنے آئے تھے یہ مجھے بالکل بھی یاد نہیں، اور میں نے کافی کوشش کی پروگرام سے پہلے اپنے نمبر یاد کرنے کے لیے، کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید یاد رکھنے کے قابل ہی نہیں تھے، اس لیے یاد نہیں ہے۔ لیکن زیادہ تر بچے جو ہیں ان کو میتھ بالکل بھی پسند نہیں ہوتا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ لیکن ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہم آپ کو اس وقت بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ میں ایک خاتون، ایک والدہ نے ایک بڑا ہی آسان سا طریقہ نکالا اپنے بچوں کی دلچسپی میتھ کی جانب پیدا کرنے میں، اور ان کا یہ طریقہ اتنا کامیاب رہا ہے کہ بہت سے دوسرے والدین بھی ان سے مدد حاصل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کی دلچسپی میتھ کے مضمون میں کیسے پیدا کی، یہ آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔
اپنے آس پاس کے لوگوں سے ان کے پسندیدہ مضمون کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو حساب کو پسند کرتے ہوں گے۔ کسی بھی طالب علم کے لیے حساب سیکھنا کوئی آسان عمل نہیں ہوتا، وہ اسے سیکھنے کی تگودو میں بعض اوقات رٹے بھی لگاتے ہیں۔ اکثر تو دیکھا گیا ہے کہ بچے کسی ٹیسٹ یا امتحان سے قبل رونے کے سوا کچھ نہیں کرتے، اور آخر کار وہ فیل ہو جاتے ہیں یا ان کے نمبر اتنے کم آتے ہیں کہ مارکس شیٹ پر ایک دھبے کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔
If it takes 6 hours to get to your destination and you have a 2-hour movie on the DVD to watch, how many times in a row can you watch the movie on the trip?
3.
کہتے ہیں کہ حساب کا مضمون سکھانے میں جہاں بہت بڑا کردار اساتذہ کا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ والدین یا دیگر گھر والوں کا بھی ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک مثال یہاں امریکی ریاست نیو جرسی کے علاقے میں ملتی ہے۔ امریکی ریاست نیو جرسی کی ایک خاتون نے اپنے بچوں کو نو عمری سے ہی حساب سکھانے کا تہیا کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا اختیار کردہ طریقہ ایسا مقبول ہوا کہ اب وہ اس موضوع پر اپنی ذاتی ویب سائٹ چلا رہی ہیں۔ یہ خاتون ہے لورا اوڈیک، جن کا بچپن خود ان کے بقول اعداد اور ہنسوں کے ساتھ گزرا ہے۔ لورا کی والدہ جب کھانا پکا رہی ہوتی تھی تو ننی لورا اس میں ڈالے جانے والے اجزاء کی مقدار کا تعین کرنے میں ان کی مدد کرتی تھی۔ انہوں نے جیومیٹری کی شدھ بدھ اپنے والد سے حاصل کی، جو فارغ اوقات میں بڑائی کا کام کرتے تھے۔ گھر کی انہی چھوٹی موٹی سرگرمیوں کے نتیجے میں حساب سے ان کا شغف بڑھتا چلا گیا، اور یہ ان کا پسندیدہ مضمون ٹھہرا۔ اپنا گھر بسانے کے بعد لورا چاہتی تھی کہ ان کی طرح ان کے بچے بھی حساب میں ماہر ہوں، لہٰذا انہوں نے اپنے بچوں کو نو عمری سے ہی حساب سکھانے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی، جو کامیاب رہی۔ جب میری بیٹی 2 سال کی ہوئی تو ہم نے اسے ہر رات سونے سے پہلے کہانی سنانے کے ساتھ ساتھ حساب کا ایک آسان سا سوال حل کرنے کے لیے دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ یہ سوال زیادہ تر ایسی کہانیوں پر مشتمل ہوتے تھے جن میں ان کی بیٹی کو زبانی یا انگلیوں کی مدد سے گن کر جانوروں، گاڑیوں یا ٹافیوں کی تعداد کا حساب کرنا ہوتا تھا۔ لورا کہتی ہے کہ ان کے اس طریقے کو خاندان میں بہت سراہا گیا۔ جب میرا تیسرا بچہ 2 سال کا ہوا تو اس نے ضد کرنی شروع کر دی کہ اسے بھی اپنی بڑی بہن اور بھائی کی طرح الگ سے حساب کے سوال دیے جائیں، جنہیں وہ خود حل کر سکے۔ اس وقت ہمیں لگا کہ حساب کا مضمون ہمارے گھر میں مقبول ہو رہا ہے، اور ہمارے بچے سونے سے پہلے کہانی سننے کے علاوہ حساب کے سوال حل کرنے کا بھی شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ جلد ہی لورا کی اس دلچسپ ترکیب کی کہانی خاندان بھر میں پھیل گئی، اور ان کے رشتہ داروں اور احباب نے بھی ان سے اپنے اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی دلچسپ سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ جب یہ تقاضے زیادہ بڑھے تو لورا نے اس مقصد کے لیے ایک ویب سائٹ لانچ کر دی، جس پر وہ روزانہ بچوں کے لیے حساب کے سوال شائع کرتی ہیں۔ ان کے بقول اس وقت ان کی یہ ویب سائٹ صرف ای میل کے ذریعے 5,000 والدین کو ان کے تخلیق کردہ آسان سوالات ارسال کرتی ہے۔ بعض لوگوں کو یقیناً حیرت ہوگی کہ آخر بچوں کو اتنی کم عمری میں ہی حساب کی عادت ڈالنے کا کیا فائدہ ہے۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بچوں کو اگر نو عمری میں ہی کھیل میں حساب کی عادت ڈال دی جائے تو آگے چل کر وہ اسکولوں میں حساب کے مضمون سے نہیں گھبراتے اور اس مضمون میں ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سونگت رپورٹ آپ نے سنی، مجھے بتائیں کیسا لگا آپ کو ان کا آئیڈیا۔ میرا تو ابھی تک آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ اگر میرے پیرنٹس یہ ٹرائی کرتے تو کوئی خاص فائدہ بھی ہوتا، کیونکہ میتھ کبھی بھی ایسا سبجیکٹ نہیں تھا جس میں میری دلچسپی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کے خیال میں یہ طریقہ کام آ سکتا ہے پاکستان میں بھی بچوں پر؟
بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ آپ ٹرائی تو کر سکتے ہیں اپنے بچوں پہ، آپ کوشش کیجیے۔ ان کو سٹوریز تو آپ سناتے ہی رہتے ہیں، لیکن بچپن سے ان کو اگر آپ میتھ سکھانا شروع کریں تو میرے خیال میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور بچوں کا جو میتھس کا سبجیکٹ کو پسند نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے وہ آگے چل کر اس کو پسند کریں اور اچھے مارکس بھی آ جائیں، لیکن ہمارا دور تو گزر گیا، ہم کچھ کر نہیں سکے، لیکن آنے والوں کے لیے شاید کوئی فائدہ ہو اس سے۔
بالکل، یہی امید ہے، اور اسی امید کے ساتھ ہم لیں گے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک، اور اس کے بعد بہت سی مختلف رپورٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا، سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر: facebook.com/sej radio اور facebook.com/radio news network۔
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں۔ اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com۔ خط لکھنے کے لیے پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔
وقفے کے بعد پروگرام میں دوبارہ سے آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں، اور آپ کچھ بات کرتے ہیں صوبہ پنجاب میں گزشتہ دنوں ہونے والے بارشوں سے پہنچنے والے فصلوں کو نقصان کے بارے میں۔ رواں سال فروری اور مارچ کے مہینوں میں درجہ حرارت غیر معمولی طور پر کم ہونے اور مئی کے مہینے میں پنجاب کے کپاس کی کاشت کے علاقوں میں ہونے والی بارشوں کے باعث رواں سال پاکستان میں کپاس کی مجموعی پیداوار میں غیر معمولی کمی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اور کپاس کی کاشت کے علاقوں میں مزید بارشوں کی صورت میں روئی کی درآمدی سرگرمیوں بھی غیر معمولی اضافے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں پاکستان کے مختلف علاقوں میں گندم کی کٹائی بھی جاری ہے، اور گزشتہ دنوں ہونے والی بارشوں کے باعث گندم کی فصل کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹورک کے وہاڑی میں رپورٹر طاہر بلوچ نے چند کسانوں سے ان کی مشکلات جانی ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں انہیں کی زبانیں۔
جنوبی پنجاب میں مئی کے مہینے میں لاکھوں ایکڑ رقبے پر کپاس کی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ محکمہ زراعت کے اعداد و شمار کے مطابق حالیہ بارشوں سے جنوبی پنجاب میں 1,70,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر کپاس کی بیجائی متاثر ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیٹ کاشت کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار میں بھی کچھ کمی واقع ہوگی۔ چودھری سرفراز کا شمار ضلع وہاڑی کے اچھے کاشتکاروں میں ہوتا ہے۔ جب ان سے ان حالیہ بارشوں سے فصلات کو ہونے والے نقصان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا،
حالیہ بارشیں ہر کسان سمجھتا ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کا فصلات پہ، خاص طور پہ خریف کی فصل پہ بہت زیادہ نقصان، اور ربی کی بھی، گندم کی برداشت پہ بھی اس کا بہت نقصان ہوا ہے۔ لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے، جو اگیتی بجائی تھی وہ کرنٹ کی وجہ سے اس کا نقصان ہو گیا، لیکن اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ فصل تو بہرحال کاشت کرنی ہے، ابھی کچھ کریں گے تو کچھ کمائیں گے۔
ضلع وہاڑی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے چھوٹے کاشتکاروں سے جب حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں پوچھا تو وہ کافی مایوس نظر آئے۔
نقصان تو بڑا ہویا تے، مگر کوئی بوٹے وغیرہ آگے پیچھے کپاس دے او گال گول گئے تے، کپاہ ہن دوبارہ اون ختم کرتے تے اون نمی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ خرچہ تو بڑا آ جاندا تقریباً 50,000 ہے نا۔
کپاہیں کرنڈ ہو گئی نے، دوجا کپاہیں جڑیاں نے وہ جلدی بیجیاں نہیں گئیاں، بیاں دا نقصان ساڈا بتیرا ہویا ہے، ایک کپاہ جڑی ہے اوسط پوری نہیں دیندی۔
حالیہ بارشوں سے کپاس اور گندم کی فصل کو ہونے والے نقصان کے بارے میں جب ڈسٹرکٹ آفیسر زراعت چوہدری صفدر علی سے پوچھا تو انہوں نے کہا،
یہ جو ہمارا خطہ ہے اس میں مئی کا مہینہ آلموسٹ اچھی وقت کا شمار ہوتا ہے. ویسے تو 15 مئی تک جو فصل ہے یہ بہتر فصل ہوتی ہے. یہ جو حالیہ بارشیں ہوئی اس میں ایک تو کپاس کی فصل کرنڈ ہوئی ہے اور دوسرا یہ فصل کچھ لیٹ ہو گئی ہے کاشت. جن لوگوں نے کاشت کرنی تھی موسم کی پھوسکل دیکھتے ہوئے انہوں نے کاشت کچھ لیٹ بھی کیا ہے, جو کاشت ہو چکی کرنڈ ہو گئی. اور دوسرا جن لوگوں کی تھریشر ابھی ہونے والی تھی وہ بھی 3-4 دن کی لیٹ ہو گئی ہے. زیادہ امپیکٹ ان کا گندم پہ یہ پڑا ہے کہ تھریشر لیٹ ہو گئی ہے اور کپاس کی فصل کرنڈ بھی ہو گئی ہے, اور جنہوں نے ابھی کاشت کرنی تھی تو کچھ لیٹ بھی کر لی ہے. یہ پچھلے ہفتے تو کاشت پچھلے سال کے اعتبار ہو گئی تھی, اس دفعہ یہ پرابلم بارشوں کو اس ہفتے میں 2-3 دن مسلسل ہوتی رہی ہیں, اس لیے کاشت کچھ کمی آئی.
کپاس کی فصل میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے اس بارے میں ڈسٹرکٹ آفیسر زراعت بہاڑی چودھری صفدر علی نے کسانوں کو کچھ تجاویز دیں.
بارشوں سے کپاس کی فصل کی کاشت میں دیری ہوئی ہے اور کہیں کہیں کرنٹ بھی ہو گئی ہے. ہم اس نقصان کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں؟ جیسے ہی زمین وتر میں آئے فوری طور پر ہم اسے کاشت کر دیں. اگر ہم اسے سیڈ ٹریٹمنٹ کا کاشت کریں گے, سیڈ لگا کر سیڈ کو بیج کو دوائی لگا کر کاشت کریں گے, تو یہ فصل ہم ایک ماہ میں 5-6 انچ قدم فرق ڈال دے گی اور اپنی کمی کو پورا کر لے گی. اور اسی طرح اگر ہم کھیلوں پر کاشت کریں گے تو وہ بھی اس کی جرمنیشن بھی بہتر ہو جائے گی اور وہ بھی اس کی گروتھ بہتر ہوتی ہے تو کمی کو پورا کر لے گی. اور بیج کو دوائی لگا کر کاشت کریں تاکہ ہم دیر کے نقصانات کو کم سے کم کر سکیں. جہاں تک کھادوں کے استعمال کا تعلق ہے تو اس میں آپ نیچے والی کھادیں تمام اور یوریا کو جو ہے ایک ہاف سے ایک بوجھ تک وقت کاش ڈال دیں تاکہ یوریا اس کی قد کو اس کی گروتھ کو بڑھا دے گا اور وہ بھی اس کی کمی کو پورا کر دے.
محکمہ موسمیات نے مئی کے مہینے میں جنوبی پنجاب میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے جس سے کپاس کی فصل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اگر کسان محکمہ زراعت سے تجاویز لے کر وہ بھی کاشت کریں جو اس موسم کے لیے اچھا ہے تو اس نقصان کو کس حد تک کم کیا جا سکتا ہے.
جی, زراعت کے شعبے سے متعلق آپ نے رپورٹ سنی اور اب بات کرتے ہیں کچھ نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں. دنیا بھر میں ہر سال ہزاروں افراد ٹریفک حادثوں کے نتیجے میں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ لاکھوں افراد کو کم از کم اسپتال یا مکینک کے چکر ضرور لگانے پڑ جاتے ہیں. اب امریکہ میں گاڑیوں میں ایسی ٹیکنالوجی متعارف کرائی جا رہی ہے جس سے ڈرائیور کے حادثے سے بچنے میں گاڑی خود مدد کر سکتی ہے. اس کی تفصیلات ہمیں دے رہی ہیں وائس آف امریکہ کی شہناز نفیس, آئیے سنتے ہیں.
ویکل ٹو ویکل یا V2V کم وقت میں اطلاع دینے کی وہ ٹیکنالوجی ہے جس سے گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ بہت کم وقت میں جگہ, رفتار, ایکسیلریشن اور بریکنگ سے متعلق معلومات کا تبادلہ کر سکتی ہیں. اس ٹیکنالوجی سے گاڑیاں 300 میٹر کے حدود میں ممکنہ خطرے کا پتہ چلا سکے گی, ڈرائیورز کو الرٹ کر سکے گی اور یہاں تک کہ خود کارروائی بھی کر سکے گی. ڈرائیورز خطرے کے ان سگنلز کو دیکھ اور سن سکیں گے اور یہاں تک کہ اپنی سیٹ کی تھر تھراہٹ سے محسوس بھی کر سکیں گے. امریکہ کی نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اس نئے نظام سے روڈ ایکسیڈنٹس میں 80% کمی آئے گی, خاص طور پر ان واقعات میں جہاں الکوہل کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوتا. امریکی محکمہ مواصلات کے گریگ ونفری کہتے ہیں,
The way to look at it is the first 50 years of transportation safety have focused on
isko is tarah dekha ja sakta hai ki mawasilati tahaffuz ke pehle 50 saal hadsaat ke baad zindagiyan bachane par markooz the, lekin ab hum mustaqbil mein ek aisi technology ko dekhte hain jo mukammal taur par hadsaat ko khatam kar degi. Naqidin V2V technology ko ek inqilab ke taur par tasleem karte hain, تاہم وہ ممکنہ تنازعات کے بارے میں بھی خبردار کرتے ہیں, خاص طور پر جب یہ ٹیکنالوجی وائرلیس بینڈ میں آپریٹ کرے گی. امریکہ کے سرکاری ادارے اور پرائیویٹ سیکٹر اس ٹیکنالوجی سے متعلق تحقیق پر تقریباً $1 بلین خرچ کر چکے ہیں. امریکی عہدیداروں کو توقع ہے کہ یہ ٹیکنالوجی 2017 تک لازمی قرار دے دی جائے گی اور وہ اس ٹیکنالوجی کو 21ویں صدی کے مواصلاتی نظام کی جانب پہلے قدم کے طور پر دیکھتے ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, رپورٹ آپ نے سنی اور نگہت میں یہاں پہ بتاتے چلوں کہ کچھ گاڑیوں میں تو یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اگر ڈرائیور کی بے دہانی کے سبب گاڑی لین سے باہر نکل رہی ہے تو ہلکی سی آواز میں گاڑی میں الارم بج اٹھتا ہے. اس کے علاوہ گاڑی کی بیک پر اب یہاں کیمرے تو بہت سے ہی کارز میں اب آ گئے ہیں اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ریورس کر رہے ہوتے ہیں گاڑی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کوئی کھڑا تو نہیں ہے, کیونکہ خاص طور پہ یہاں پہ بچے اکثر ایسے ایکسیڈنٹس کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ گاڑی کے اندر سے نظر نہیں آتا کہ پیچھے کوئی بچہ کھڑا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی گاڑیوں میں اب یہاں وائس ریکگنیشن بھی آ گئی ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اسٹیئرنگ ویل سے ہاتھ ہٹائے بغیر فون کال میں لا سکتے ہیں, ڈائریکشنز لے سکتے ہیں, اور انفیکٹ اپنی پسند کا گانا بھی پلے کر سکتے ہیں. سو تمام ایسے کام جو ڈرائیور کی توجہ سڑک سے ہٹا دیتے ہیں اکثر, وہ اب گاڑی خود کر سکتی ہے تاکہ آپ کا دھیان جو ہے وہ صرف سڑک پہ رہے اور آپ سیفلی اپنی منزل تک پہنچ سکیں.
زبردست, یہ ٹیکنالوجی تو بہت ہی اچھی ہوگی, لیکن پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ تو آئے روز ہی ٹریفک حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں, اور خاص طور پر ڈرائیور کی ہی بے دھیانی کی وجہ سے اکثر بہت سارے لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. اگر پاکستان میں بھی یہ ٹیکنالوجی آ جائے تو کیا ہی بات ہوگی, اور لوگوں کو شاید بہت اچھا لگے گا کیونکہ ٹریفک حادثات میں کسی حد تک کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے. پروگرام میں ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد واپس آ کر صحت سے متعلق بات ہوگی, ہمارے ساتھ ہی رہیے.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس.
تقریباً 10 کروڑ نئے ووٹروں کے اندراج کے بعد بھارت میں ووٹ دینے کے اہل افراد کی مجموعی تعداد 81 کروڑ 40 لاکھ تک پہنچ گئی ہے.
کسانوں کی بڑھتی ہوئی پریشانی کی وجہ سے سائنسدانوں نے 16 ٹیوب ویل تیار کیے ہیں.
نسوار میں استعمال ہونے والے تمباکو میں 28 سے زیادہ کینسر پیدا کرنے والے خطرناک مرکبات پائے جاتے ہیں.
والدین اپنے بچوں کو پیار, تعلیم اور تفریح سب کچھ دے دیں, لیکن اگر تحفظ نہ دے سکیں تو سب کچھ بیکار ہے.
راولپنڈی سے شمال مغرب کی طرف محض 22 کلومیٹر دور قدیم شہر ٹیکسلا میں بہت سے تاریخی مقامات موجود ہیں, اس لیے تاریخ کے گمنام گوشوں میں جانکنے کے شوقین افراد ان مقامات کی سیر کے لیے آتے ہیں.
پاکستان کے صوبہ سندھ کی بات کریں تو سندھ کا کلچر انتہائی خوبصورت ہے. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com. صدائے جہاں میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں سارا زمان, اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نگہت امان. صحت کی اب بات کریں گے, اور آج اس شعبے سے متعلق ہم جو موضوع آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے امراض قلب. اگر میں آپ کو امریکہ کے اعداد و شمار کے بارے میں بتاؤں تو یہاں بیماریوں کی روک تھام کے ادارے یعنی سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق ہر سال 6 لاکھ افراد امراض قلب کے سبب موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور ان امراض کی کیا عام وجوہات ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اس کے لیے آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
امراض قلب کے ماہر ڈاکٹر خضر اشرف کے مطابق دل کی بیماریاں موروثی بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں ماحولیاتی عوامل کا بھی عمل دخل ہوتا ہے.
جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے وقت اس کے اندر اس طرح کی بیماریاں پیدائشی طور پہ ہوتی ہیں, اگر وہ ارلی ایج کے اندر ڈائیگنوسز ہو جائے تو پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ آپ سرجریز سے ان کو کریکٹ کر سکتے ہیں ان انومیلیز کو, اور اس کے بعد وہ لوگ ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. سٹریس از اے میجر فیکٹر جو آپ کو ہائپر ٹینشن اور دوسری چیزوں کی طرف لے کر چلتا ہے, لیکن ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ آبویسلی خوشگوار ماحول میں رہیں, چیزوں کو اچھے طریقے سے کریں, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ریگولرلی ایکسرسائز کرتے ہیں 30 منٹ روزانہ ایکسرسائز, اگر روزانہ نہیں تو ہفتے کے زیادہ تر دنوں میں اگر آپ واک یا ہلکی پھلکی ورزش کر لیں تو اس کا آپ کے سارے دن کے اوپر بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. وہ تمام چیزیں جس کے اندر آپ کا جسم اور آپ کا ذہن ایک تناؤ محسوس کرتا ہے ان سے ریلیو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ وقت اپنی ذات کو بھی دیں. چیز میں اور یہ بات کروں گا کہ جہاں بیرونی چیزیں آپ کے اوپر انوائرمنٹ اور ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں, ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پیسو اسموکنگ. صرف یہ نہیں کہ آپ خود سگریٹ اگر نہیں پیتے, اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایسی کمپنی میں اور ایسی جگہ پر بھی کوشش کریں اس کو اوائڈ کریں جہاں پہ اور لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں. پاکستان میں ان بیماریوں کی تعداد پچھلے چند سالوں میں اور پچھلی ایک دہائی میں پہلے سے بہت زیادہ بڑھی ہے. آبویسلی انوائرمنٹ, اسٹریس, انفلیشن, پاورٹی کا بڑھنا, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ملٹی سیکٹورل امپیکٹ فیکٹرز ہیں جو اس پہ آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا روزمرہ کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار ویسا ہی صحت مندانہ ہے کہ یا ہم اس کو ماڈرنائزیشن اور اربنائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم وہ چیزیں چھوڑ رہے ہیں جو کہ ہمارے ذات کے لیے ضروری تھیں. جو ہم سیچوریٹڈ फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि घी में जो खाने खाते हैं, और उसके बाद हमारी पॉपुलेशन लंबी देर तक रातों को टेलीविजन के सामने गुजारती है। ये तो तमाम चीजें हैं जो कि आपको एक्सपोज कर रही हैं उन रिस्क फैक्टर्स में और आपको कार्डिक डिजीजेस के ज्यादा से ज्यादा करीब लेकर जा रही है।
अमराज़ कल्ब के एक और माहिर डॉक्टर शहबाज कुरैशी का कहना था कि दिल के आरजे की सबसे बड़ी वजह बुलंद फिशारी खून यानी ब्लड प्रेशर है।
जितना कम हमारा ब्लड प्रेशर होगा उतना इस चीज के असरात जो दिल के ऊपर होते हैं वो कम हो जाएंगे। फिर ये एक साइलेंट किलर है, इस तरह से कि ये पता भी नहीं चलने देता, इसके कुछ सिम्टम्स नहीं कई दफा होते, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इंसान खुश रहे और ऐसी चीजें जैसे कि गमगीन चीजें हैं उनके बारे में सुनना, ऐसी फिल्में देखना, ऐसे ड्रामे देखना, इन किस्म की चीजों को अवॉइड करना चाहिए।
शहनाज नफीस, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
जी, सेहत के हवाले से आपने रिपोर्ट सुनी वॉइस ऑफ अमेरिका की, और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशार खून के हवाले से। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में भी तिब्बी माहिर का कहना था कि बुलंद फिशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर दिल की बीमारियों का सबब बनता है और इसको खामोश कातिल भी कहा जाता है। और दुनिया भर की अगर बात करें तो आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 1.5 अरब अफराद हाइपरटेंशन में मुब्तला हैं, जिनमें सालाना लाखों अफराद की मौत वाक़ हो जाती हैं। पाकिस्तान में 87 लाख मर्द और 85 लाख खवातीन ने 50 साल से ज्यादा उम्र के ज्यादातर अफराद हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और इनमें से 70% अफराद को इस मर्ज के बारे में पता ही नहीं होता। हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या हैं और इस मर्ज से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत होती है, ये बता रही हैं रेडियो न्यूज नेटवर्क की नुमाइंदा फातिमा अज़हर।
ब्लड प्रेशर फिशार खून या खून का दबाव इंसानी जिस्म में खून की नालियों में से वो प्रेशर है जिससे खून हमारे जिस्म में गर्दिश करता है। खून का बलाई दबाव सिस्टोलिक और सानवी दबाव डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, और जिस्म में खून के यही उतार चढ़ाव ब्लड प्रेशर का सबब भी बन सकता है। बेनजीर भुट्टो अस्पताल में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर शहबाज अहमद कुरैशी हाई ब्लड प्रेशर पर बात करते हुए इसको खामोश कातिल भी करार देते हैं।
जहाँ तक ताल्लुक है कि ब्लड फिशार खून क्या है, हमारे ब्लड प्रेशर की दो रीडिंग्स होती हैं, एक ऊपर की जिसे हम सिस्टोलिक कहते हैं और दूसरी जो नीचे वाली रीडिंग डायस्टोलिक। अगर ये 140 और 90 और उससे ऊपर चला जाए तो फिर ये इसमें हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड फिशार खून कहा जाता है। इसके जो असरात होते हैं, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसके जिस्म के हर हिस्से पे असरात आते हैं। पाकिस्तान में जो सर्वे हुआ, मुख्तलिफ किस्म के सर्वेज में जो शहरी आबादी पे और देही आबादी पे किए गए सर्वेस हैं, उनके मुताबिक 18 साल की उम्र से ज़्यादा 18% लोग जो हैं वो इस मर्ज में मुबतला हैं। और आम तौर पे इसे कहा जाता है कि ये एक साइलेंट किलर है, वो इसलिए कि बुलंद फिशार खून की आम तौर पे अलामत जब ये शुरू हो रहा होता है तो उसमें कोई अलामत नहीं आती।
ब्लड प्रेशर की वजूहात बताते हुए कार्डियोलॉजिस्ट कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर आसिफ अली कहते हैं कि आराम तलब जिंदगी, जहनी दबाव, मोटापा और नमक का हद से ज्यादा इस्तेमाल वगैरह शामिल है।
अनफॉर्चुनेटली कोई वजह आमतौर पर नहीं होती, ज्यादातर औकात में ब्लड प्रेशर जो है वो इंसान को अपने वालदैन से या अपने खानदान से मौरूसियत में मिलता है। वैसे जो ब्लड प्रेशर के जो नॉन कॉजेज हैं जिनका पता होता है वो उसमें ये है कि मसलन को गुर्दे की बीमारियां हैं, लेकिन 90% ऑफ ये जो ब्लड प्रेशर है ये किसी वजह के बगैर होता है।
प्रोफेसर शहबाज अहमद के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर का अगर सही इलाज ना किया जाए तो मर्ज कई खतरनाक बीमारियों की वजह भी बन सकता है।
ब्लड प्रेशर जो है ये एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक्स के लिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसी तरह से ब्रेन हैमरेज हो जाती है जिसमें के फालिज हो जाता है, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रोक जो है वो ब्लड प्रेशर रिलेटेड होती है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ख़ास तौर पे जब ऊपर वाली रीडिंग बढ़ती है तो उससे फालिज के होने का या हैमरेज के होने का खतरात बहुत हो जाते हैं। फिर हार्ट के अंदर कई इसके वजह से जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो दिल के जो पट्टे हैं वो ये मोटे होने शुरू हो जाते हैं। ये उसी तरह से है जैसे कि आप वर्जिश करते हैं तो और मसल्स की बिल्डअप हो जाती है, ये भी एक मसल है, और ये मसल भी उस वक्त जब इसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर होता है ना तो उसमें उसको ज़्यादा ज़ोर से कॉन्ट्रैक्शन करता है, और उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह ये होती है कि जो रेजिस्टेंस वो फील कर रहा होता है हार्ट वो ज़्यादा होती है, लिहाजा ये प्रेशर बढ़ता है।
بازار میں دستیاب ادویات کے استعمال سے کس حد تک ہم ہائی بلڈ پریشر کے مرض پر قابو پا سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر شہباز احمد کہتے ہیں،
کنٹرول تو بلڈ پریشر کی دواؤں سے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ ہر قسم کی دوا موجود ہے، تقریباً 4-5 گروپس ایسے ہیں جن کو اگر آپ استعمال کرائیں تو بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا، لائف سٹائل کے ساتھ، دواؤں کے ساتھ، تو جو سٹروک کا انسیڈنس ہے 50% کم ہو جائے گا، یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے۔
ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے احتیاطی تدابیر بتاتے ہوئے ڈاکٹر آصف علی کہتے ہیں،
ہم اپنی انوائرمنٹ کو طریقے سے رکھیں جس میں کہ وہ ایک بلڈ پریشر بننے کا عنصر کم ہو، جس میں جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ بھئی اپنی خوراک میں اعتدال پسندی کے اینیمل فیٹ ہے، گوشت وغیرہ یا اس طرح کی، یہ میں نہیں کہوں گا کہ بند کر دیں، لیکن یہ کہوں گا کہ اعتدال سے استعمال کیا جائے، روزمرہ زندگی میں ورزش کو یوں اتنا امپورٹنس دیں کہ جتنا ہم اپنے کھانے پینے کو امپورٹنس دیتے ہیں۔
طبی ماہرین کے مطابق بلڈ پریشر ایک ایسا موذی مرض ہے کہ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ دیگر پیچیدہ امراض کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ طبی ماہرین اس مرض سے بچنے کے لیے صحت مندانہ طرز زندگی اپنانے کا مشورہ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ روزمرہ کھانے میں نمک کا کم استعمال، مرغن خوراک سے پرہیز اور ورزش کو معمول بنا کر اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک سے فاطمہ اظہر۔ جی، آپ کی صحت کے حوالے سے آپ نے وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ سنی، امید ہے کہ ان سے آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہے اور آپ کی صحت میں کچھ بہتری بھی آئے گی۔ اور اب آخر میں، جیسا کہ ہم نے شو کے شروع میں ہی آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ کو امریکہ کے برتھ سرٹیفکیٹ کے بارے میں بتائیں گے، تو اب وہ وقت آ گیا ہے۔ عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنواتے ہی ہیں، اگر آپ کا نہیں بنا تو کوئی بات نہیں ہے، میرا بھی اب سے 2 سال پہلے ہی بنا تھا، لیکن اس کی کہانی میں آپ کو کسی اور دن سناؤں گی۔ امریکہ کا برتھ سرٹیفکیٹ اس ملک کی پیدائش سے پہلے ہی تیار ہو گیا تھا، لیکن اس دستاویز کی حقیقت کیا ہے، یہ کس نے تیار کیا اور آج کہاں رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں بہت سی دلچسپ معلومات لے کر آئی ہیں وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر، آئیے سنتے ہیں۔
انسان کی دنیا میں آتے ہی اسے اپنی زندگی کا دستاویزی ثبوت دینا پڑتا ہے، اور وہ ہے برتھ سرٹیفکیٹ۔ انسانوں کے لیے تو یہ بات درست ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو اندراج تو ہوگا، مگر ملکوں کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ کی کوئی شرط نہیں۔ تاہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا برتھ سرٹیفکیٹ موجود ہے، جی ہاں، اور یہ اعلان آزادی نہیں جس پر 1776 میں ملک کے بانیوں نے اس وقت دستخط کیے جب برطانوی آقاؤں کی نو آبادیوں سے علیحدگی کا اعلان کیا گیا، اور امریکہ کا برتھ سرٹیفکیٹ کوئی باقاعدہ دستاویز بھی نہیں ہے، یہ ایک نقشہ ہے۔ 269 برس پہلے جرمنی کے نقشہ ساز مارٹن والٹزی مولر نے مغربی نصف کرے کا ایک نقشہ تیار کیا جس میں پہلی مرتبہ امریکہ کا نام شامل تھا، اور پھر اس کے 15 سال بعد کرسٹوفر کولمبس اور اس کا عملہ یورپ سے مغرب کی جانب سفر کے دوران ایک بہت بڑے نئے جزیرے پر پہنچا، اور یہ نقشہ ثابت کرتا ہے کہ امیریگو ویسپیوچی اپنے اس تاریخی نظریے میں بالکل صحیح تھا کہ یہ نیا جزیرہ ایک نیا بر اعظم تھا، بلکہ جیسا کہ بعد میں ثابت ہوا یہ ایک نہیں بلکہ 2 بر اعظم ہیں، بر اعظم شمالی امریکہ اور بر اعظم جنوبی امریکہ۔ ویسپیوچی خود ایک اطالوی راستہ آرا یا نیویگیٹر تھا جو ان پرتگالی بحری مہموں میں شریک رہا جن کے باعث کولمبس چند برس بعد وہاں پہنچا جو آج برازیل ہے۔ چنانچہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ویسپیوچی تھا، نہ کہ کولمبس، جس نے مغربی نصف کرے میں وہ خطہ دریافت کیا جسے والٹزی مولر نے اپنے نقشے پر امریکہ کا نام دیا، اور جو امیریگو ویسپیوچی کے لاطینی نام کا مؤنث ہے۔ والٹزی مولر کا بنایا گیا نقشہ ایک جرمن شہزادے اور اس کے آبا کی ملکیت تھا، اور 350 سال سے 16ویں صدی کے ایک جرمن محل میں 12 تہوں والی ہاتھ سے تخلیق کردہ گمنام دستاویز کے طور پر رکھا گیا تھا۔ اب امریکہ کی کانگریس لائبریری نے، جس کے پاس دنیا میں نقشوں اور ایٹلسز کا سب سے زیادہ جامع اور سب سے وسیع ذخیرہ موجود ہے، اسے خرید لیا ہے۔ امریکہ کی اس جن دستاویز یا برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے لائبریری آف کانگریس نے 2003 میں $1 کروڑ ادا کیے، اور اب یہ برتھ سرٹیفکیٹ واشنگٹن میں ایوان کانگریس کی عمارت کے عقب میں لائبریری کی تاریخی جیفرسن بلڈنگ میں زیر نمائش ہے۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جی، آپ نے رپورٹ سنی امریکہ کے برتھ سرٹیفکیٹ کے بارے میں۔ پروگرام کے اختتام سے پہلے چند فیڈ بیک ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایس سی جے کے فیس بک پر میسج آیا ہے محمد شاہد اقبال کا. انہوں نے اس پروگرام کو پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بہت اچھا پروگرام ہے. اس کے علاوہ فرح گل نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے. اسی طرح ریڈیو نیوز نیٹورک کے پیج پر بھی صدائے جہاں کے حوالے سے عمر آوان ہیں, انہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امین خان نے بھی کہا ہے کہ پروگرام اچھا ہے اور معلوماتی ہے. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں, فیڈ بیک دینے کے لیے پتہ آپ کو سارا بتائیں گی.
جی, اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو لکھیے sejradio@voanews.com پر, اور اگر آپ فیس بک کے ذریعے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے facebook.com/sejradio کے پیج پر, اور آپ کی جو بھی آرا ہے ان سے ہمیں آگاہ کیجیے. ہم ان کو پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور ان کی روشنی میں اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش بھی کریں گے. جی نگر,
جی بالکل, آپ خط بھی ہمیں لکھ سکتے ہیں. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد. اس ہفتے کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا. یہاں پہ لیں گے ہم آپ سے اجازت. اگلے ہفتے کچھ دلچسپ رپورٹس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نگہت امان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10, بھارت میں 10 سے 10:30, اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس.
تقریباً 10 کروڑ نئے ووٹروں کے اندراج کے بعد بھارت میں ووٹ دینے کے اہل افراد کی مجموعی تعداد 81 کروڑ 40 لاکھ تک پہنچ گئی ہے.
کسانوں کی بڑھتی ہوئی پریشانی کی وجہ سے سائنسدانوں نے 16 ٹیوب ویل تیار کیے ہیں.
نسوار میں استعمال ہونے والے تمباکو میں 28 سے زیادہ کینسر پیدا کرنے والے خطرناک مرکبات پائے جاتے ہیں.
والدین اپنے بچوں کو پیار, تعلیم اور تفریح سب کچھ دے دیں, لیکن اگر تحفظ نہ دے سکیں تو سب کچھ بیکار ہے.
راول پنڈی سے شمال مغرب کی طرف محض 22 کلومیٹر دور قدیم شہر ٹیکسلا میں بہت سے تاریخی مقامات موجود ہیں, اس لیے تاریخ کے گمنام گوشوں میں جانکنے کے شوقین افراد ان مقامات کی سیر کے لیے آتے ہیں.
پاکستان کے صوبہ سندھ کی بات کریں تو سندھ کا کلچر انتہائی خوبصورت ہے. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے رات 10 سے 11 بجے نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے پاکستانی امریکیوں سے۔ کامیاب لوگوں کے تجربات آپ کی زندگی میں بھی کامیابی کی خبر لا سکتے ہیں۔ پروگرام کے دوران مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے ہمارا مفت ٹیلی فون کال نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89۔